ثم بعثناکم، کیا روٹ ہے بعثناکم؟ بے عین سین، بعثت کا لفظ کبھی پڑھا؟ مبعوث ہوئے، باعث تو پڑھا ہی ہے نا، فلان چیز کا باعث یہ ہے، تو باعث کیا ہوتا ہے؟ اٹھانے والا، یعنی اس کا سبب، تو بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، اٹھانا. بعثناکم، اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، موت، لعلکم تشکرون، وذللنا، ذل سائے کو کہتے، ذل ہما تو نام سن رکھا ہو، کیسے کان کھڑے ہیں. زوے لام لام، ذل، ذلال بھی اسی سے ہے، مزلنا چھتری کو کہتے ہیں، ذلل سائبان کو کہتے ہیں، یہ سایہ جو اس وقت آپ پہ کیے ہوئے ہیں. علیکم، الغمام، غمام کا لفظ غم سے ہے، غین میم میم، غم، غمام ہوتا بادل، بادل جیسے چھا جاتے ہیں نا، تو دل پہ بھی غم چھا جاتا ہے، جب دل پہ غم آتا ہے ہر چیز بھول جاتی، وہ ایسا چھاتا ہے اندھیرا کہ ہر چیز پیچھے چلی جاتی. غمام. وانزلنا، نزل سے، علیکم، المن، میم نون نون، من، من کے دو معنی کیے گئے، ایک تو مشروم کھمبی، مشرومز جو ہیں من کا ایک معنی یہ، دوسرا معنی کیا گیا ہے ترنجبین، ترنجبین میٹھی چیز تھی جو اوس کی شکل میں رات کو نازل ہوتی بنی اسرائیل کے لیے، درخت پہ گرتی اور گوند کی طرح سوکھ جاتی، کینڈیز ایک طرح سے، ٹھیک ہے، میٹھا، سویٹ، سویٹ کہہ لیں. من وسلوا، نمکین چیز کے لیے تھا، بٹیر یا چڑیا کی طرح کا پرندہ جو ذبح کر کے بنی اسرائیل کھایا کرتے تھے. سلوا ایک پرندے کا نام ہے، پرندہ جو بٹیر یا چڑیا سے ملتا جلتا ہے. سلوا. کلو، کل، کھاؤ، من طیبات، طیب سے، طیب اردو میں استعمال ہوتا ہے، پاکیزہ، پاک. ما رزقناکم وما ظلمونا، کس سے ہے؟ ظلم سے. ولیکن کانو انفسہم یظلمون، انفسہ میں نفس اور یظلمون میں ظلم. واس قلنا، ادخلو، کیا روٹ ہے؟ دخل، دخل اندازی، داخل ہونا. ہاذہ القریہ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، قریہ قریہ، بستی بستی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فکلو، کلو، کھاؤ، منہا، حیث، جہاں سے، پیچھے بھی گزر چکے، شئتم، وہاں کیا تھا؟ حیث شئتما، دونوں کے لیے، شئتم سب کے لیے، تم سب کھاؤ. رغدن، خوب، جتنا چاہو. ودخلو، دخل سے. الباب، باب دروازے کو بھی کہتے ہیں. یہ جو کتاب میں چیپٹرز کے لیے لفظ باب استعمال ہوتا ہے، یہ بھی یعنی نیا دروازہ کھل رہا ہے، نئی چیز آ رہی ہے. سجدن، سین جیم دال، سجدے سے. وکولو، کول سے. حتتن، ہے توئے توئے، حتہ کا مطلب ہوتا ہے، حت ہوتا ہے بلندی سے نیچے اترنا، کسی چیز کو گرانا، تو حتتن گناہ گرا دے. نغفر لکم، خطایا، خطایا خطا کی جمع. وسنزیدو، یہ اصل میں سین الگ ہے اور نزیدو الگ ہے، سین انقریب کے لیے، نون ہم کے لیے، اور زیدو ہے اصل لفظ زیادہ سے، انقریب ہم زیادہ دیں گے. محسنین کس کی جمع ہے؟ محسن کی. کیا ہے اس کے اندر روٹ؟ ذرا دیکھیں، حسن ہے، سین نون، محسن جو حسن کے رویے پر ہو، یعنی اچھا کام کرے، احسان کی طرح جانے والا. فبدلا، کیا روٹ ہے؟ بدل دینا. الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجس، رجس نیا لفظ ہے، رجس اور رجس ملتے جلتے ہیں، عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے، جس سے گھن آئے، ایسی چیز جس سے گھن آئے، نفرت آئے. رجس ناپاک چیز کے لیے آتا ہے، سین سے ہو تو ناپاک چیز، زر سے ہو تو گھن والی چیز، ناپسندیدہ، مکروہ، مراد ہے عذاب. عذاب من السمائے، کہتے کہ طاعون کی بیماری ہے، بخاری میں آتا ہے اس کے تفسیر. من السماء، بما کانو یفسقون، فی سین قاف، فسق، فسق پیچھے پڑ چکے. اس وقت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے پاس جو مذہبی کتاب ہے، اس کا نام ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ، جس کے دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. ان دونوں کی مشترکہ نام بائبل ہے، टेस्टमेंट या बाइबल, ओल्ड में 39 बुक्स हैं, 39 बुक्स हैं, किताबें हैं, और जो नई है न्यू टेस्टमेंट, जो इंजील है एक तरह से, और ओल्ड जो तौरा है, तो न्यू जो टेस्टमेंट है इसमें 24 या 25 बुक्स हैं। न्यू को अहदनामा जदीद कहा जाता है उर्दू में, और ओल्ड को अहदनामा अतीक कहा जाता है। ये जो तौरात है 39 किताबों पर मुश्तमिल, इसमें पहली 5 बहुत अहम है। इसे तौरा या ज्यूश स्क्रिप्चर कहा जाता है। इसमें तलमूद का नाम खासतौर पर आपने सुना होगा, जिसमें खासतौर पर कुछ असल अहकाम पाए जाते हैं, और ये एक तरह से तफसीर भी है। आज भी जब ज्यूज अपने मजहब के अहकाम ढूंढते हैं तो ज्यादातर इन पहली 5 किताबों में तलाश करते हैं। इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कुरान से भी मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी हैं कि जो जिक्र किए जाने के भी काबिल नहीं। अल्लाह का, रसूलों का ऐसा ऐसा मजाक उड़ाया गया, या उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें की गई जो न अकल को, न अखलाक को, न किसी कानून को जेबा है। मिसाल के तौर पर जेनेसिस एक किताब है इनकी, बुक। आप बुक को यूं कहें जैसे हमारे सिपारे होते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए आसानी की, क्योंकि बुक से फिर वो अलग जरा सा ज़हन चला जाता है। तो जेनेसिस है, उसमें चैप्टर 32 वर्स 22, इनकी बड़ी अहम किताब है जेनेसिस। उसमें अल्लाह ताला के बारे में ऐसे नाजेबा कलिमात हैं कि इंसान की रूह कांप जाती है। मसलन आप में से किसी के पास ये हो जेनेसिस की बुक, आप इसको खुद भी देख सकते हैं, चैप्टर 32 आयत 22। उसमें लिखते हैं कि सारी रात याकूब ने अल्लाह ताला से कुश्ती की। जैकब रेसल्स विद गॉड के लफ्ज आते हैं, रेसलिंग, और बिल आखिर अल्लाह ताला को पछाड़ दिया, नौजुबिल्ला। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम्हारा नाम जैकब नहीं इज़राइल होगा, यानी इज़राइल का जो लकब उनको मिला वो इस वजह से मिला। बिल्कुल अकल को भी नहीं लगती कि इज़राइल का मतलब तो अल्लाह का बंदा है, और जब उन्होंने नौजुबिल्ला अल्लाह को पछाड़ दिया तो अल्लाह का बंदा बनने की उसमें क्या बात रह जाती। लेकिन खुराफात है इनकी अपनी। इसी तरह पैगम्बरों के ऊपर हर तरह के इल्जाम, जिना, शराब नोशी और हर किस्म की गलत किस्म की बातें उन्होंने पैगंबरों से मंसूब की हैं। इसीलिए आप देखें कि कुरान में इनकी शदीद किस्म की इनके ऊपर तनकीद की गई। इस हवाले से भी अंबिया को कत्ल तक कर डाला, बात करना तो आसान है। तो आज की जो तौरात है बाइबल कहलाती है, बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट कहलाती है। न्यू टेस्टमेंट को यहूदी तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही नहीं मानते नबी। उनके नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत नौजुबिल्ला एक बागी इंसान की सी है, जो एक नहसक नाजेबा जसारत है, और उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी वालिदा के बारे में बहुत नाजेबा कलिमात के, हद तक उनको कत्ल तक कर देने की कोशिशें की गई। तौरात जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 800 साल बाद लिखी गई, 10वीं सदी कबल मसीह में। और फिर हम देखते हैं कि रोमियो और बेबिलोनियंस के हाथों इनकी किताबें जलाई भी गईं, और इस वक्त जो तौरा मौजूद है उसका कोई असली नुस्खा दुनिया में नहीं पाया जाता। मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 1100 साल बाद का एक नुस्खा है, लेकिन वो भी पढ़ा नहीं जाता। और बावजूद इसके कि ये जलाई गई और खत्म की गई, लेकिन अल्लाह की हिकमत और मशीयत की वजह से इसमें कुछ चीजें फिर भी असल किताब की मौजूद हैं। इसीलिए हमको कहा गया यूमिनून बिमा अंज़ल मिन क़ब्लिक, कि जो पहले उतरा उस पर भी ईमान लाना है। उस पर ईमान लाने के बारे में हमारा तर्ज अमल अब इन किताबों के बारे में क्या होना चाहिए, हमारा क्या रवैया होना चाहिए? ला नुसद्दिकु वला नुकज़्ज़िब, ला नुसद्दिकु वला, ना हम तस्दीक करते हैं ना तकजीब करते हैं, छोड़ देते हैं जैसी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हद्दिसु अन बनी इसराइल वला हरज, बनी इसराइल से रिवायत करो कोई हरज नहीं। लेकिन कौन सी रिवायत होंगी? जो कुरान के मुआफिक होंगी, जो अगेंस्ट जाएंगी वो हम रिवायत नहीं करेंगे उसमें से। लेकिन हमें इजाजत है कि बाज औकात तफसीर करने के लिए हम इनकी यानी बाइबल में से कोटेशन कोट कर सकते हैं बात को समझाने के लिए। ان میں سے کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں، کچھ نہیں ملتی جلتی، اور کچھ تو بالکل غلط ہیں. بہرحال یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب اتاری تھی جو تورات کہلاتی تھی. ٹھیک ہے، لکھیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں سنا، بہت دلچسپ لگا، کیا اس سے متعلق کچھ نوٹس اور حوالے لکھے ہوئے مل سکتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ بکس ہو سکتی ہیں، عموماً تفسیروں میں ہی کئی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن میں نے جو کچھ آپ کو بتایا وہ ایک خلاصہ تھا جو بیسیکلی قرآن ہی سے لیا گیا ہے. چند چیزیں ادھر ادھر کی تھیں جو تاریخ میں موجود ہیں. ایک انسائیکلوپیڈیا، جوش انسائیکلوپیڈیا، انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی، جوش میں بھی، انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجنز میں بھی آپ کو یہ معلومات مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ کئی ایک کتابیں ان کی اپنی یا مسلمان علماء کی لکھی ہوئی بھی موجود ہیں. یہ تھوڑی سی ہسٹری میں نے اس لیے بیان کی تھی کہ آیات آپ سمجھ نہیں سکیں گے، بار بار مجھے بتانا پڑے گا، پھر پورا تصور ہو آپ کے ذہن میں کہ کون سا واقعہ کہاں پیش آیا. اب ذرا سا میں آج ہلکا سا بریف کر کے آج کی آیات کو ایکسپلین کروں گی، تاکہ میں جب بولوں تو ایک ایک لفظ میں آپ بات سمجھتے جائیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب کے بچوں کا نام ہے بنی اسرائیل، 12 بیٹے تھے ان کے. ان کا اصل وطن کنعان تھا جو فلسطین کا ایک علاقہ تھا. وہاں سے یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط ہوا تو مائگریٹ کر کے وہاں جا بسے. کچھ عرصہ بڑے اچھے حال میں رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے حالات خراب ہوئے معاشی مادی اعتبار سے. اور اس کے ساتھ ہی جب ایک فرعون جسے عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا، اس نے ان کو، نہ صرف ان کو باقی بھی غیر قوموں کو غلام بنا لیا، ان سے بیگار لی، ان کو اجرت نہیں ملتی تھی اور ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور دریا بحر قلزم پار کرا کے دوبارہ ان کے اصل وطن کی طرف لے جا رہے تھے کہ راستے میں حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیے، تورات لیجئے، اب ان کو تعلیم دیجئے. تو پیچھے سے یہ پھر شرک کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کے طور پر ان کے وطن داخلے کو مؤخر کر دیا. 40 سال میدان تیہ میں، صحرائے سینا میں بھٹکتے پھرے. پھر بالآخر یوشع بن نون کے قیادت میں اپنے وطن داخل ہوئے، اس بستی میں جن کا اصل وطن تھا. ان کی غیر موجودگی میں قوم عاد کی بچی ہوئی ایک قوم یا ایک کلین کہہ سکتے ہیں، امالقہ، عین میم الف لام قاف، امالقہ نے ان کے وطن پہ قبضہ کر لیا تھا. اب ان کے لیے نہ پیچھے جگہ تھی، کیونکہ وہاں سے تو بچ کے نکلے تھے، وہاں تو نہیں جانا تھا کیونکہ مائگریشن جو ہو گئی ان کی وہاں سے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی، اگر فرعون کو ختم کر کے پھر انہیں وہ سب مال و دولت اچانک مل جاتا جو فرعون ہی چھوڑ گئے تھے تو ان کی تربیت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ نے پیچھے نہیں بھیجا. ورنہ وہ فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ایک ایسا اور مارتے اور واپس چلے جاتے. کہا نہیں، چلو اپنے وطن چلو جو ان کا اصل علاقہ تھا. وہاں آئے تو اس کے بعد وہاں آگے قوم تھے، امالقہ بہت زبردست قوم، عاد قوم تھی آپ کو معلوم ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، بڑے زبردست قوم تھی، بہت طاقتور. تو کہتے ہیں کہ یہ امالقہ جب ان کے وطن پہ قابض تھے تو آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ چلو اس میں چل کے جہاد کرتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالتے ہیں، ان کا ان نفیحا قومن جبارین، جباروں کی قوم رہتی ہے، بڑے سخت لوگ ہیں، آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم نہیں جہاد کرنے جاتے وہاں، ہم نہیں لے سکتے. اچھا اب آپ یہ بات یہ ہے کہ چونکہ اصل وطن انہی کا تھا، یہ نکل گئے تو واپس ان کا جانا حق بنتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ اپنے وطن اپنی جگہ، اور وہاں رہنے کے لیے تم ہاتھ پاؤں مارو، لیکن ایسے کوئی گھسنے تھوڑی دیتا ہے، اس کے لیے ایک لڑائی ہونا تھی. بہرحال ان کو واپس وہاں پہنچایا گیا. پھر آگے کیا ہوا وہ ساتھ ساتھ پھر بتاؤں گی کہ پھر وہاں سے نکال دیے گئے. بنی اسرائیل کی سورت یوسف آپ پڑھیں تو جو اخوان یوسف کا کردار ہے وہ ساری ان کی نسل کے اندر سرایت کرتا ہوا نظر آتا ہے. جہاں جس کو آپ کو معلوم ہے کہ بابلونین کے ہاتھوں یہ کیوں مارے گئے، ان کو 3 دفعہ تاریخ میں سخت قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 49 کی تفسیر سے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، کون سا فرعون تھا یہ، من فتح، جسے عمارتیں بنوانے کے شوق میں ان کے اوپر انہوں نے اس نے بہت ظلم و ستم بھی کیا, اور خاص طور پر اس کا ظلم و ستم کیا تھا, یسومونکم سوء العذاب, تمہیں بدترین عذاب چکھاتے تھے. شیخ محمد عبدہو مصر کے ایک بہت بڑے سکالر ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل میں تیزی سے اضافہ ہوا, آبادی بڑھ گئی ان کی, تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ ان کی آبادی اگر ہم سے بڑھ گئی تو یہ ہم پہ غالب نہ آ جائیں, اور اس نے ان کے مردوں کو ختم کروانے کا منصوبہ بنایا, بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی مروا دیتا, اور اس کے لیے کیا ہوتا, ایک سال چھوڑ دیتا, ایک سال پورے لڑکے مروا دیتا. اسی لیے حضرت ہارون کی پیدائش کے موقع پر وہ سال تھا جس سال قتل نہیں ہوتے تھے ان کے بچے, تو وہ بچ گئے, ان کو بچانے کے لیے ان کی ماں کو کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑی. لیکن جس سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال وہی قانون تھا کہ بیٹے قتل کر دیے جائیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص مشیت کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اہتمام کیا. وہ قصہ آگے قرآن میں آئے گا. کیوں ان کے بیٹے ذبح ہوتے تھے؟ تو شیخ محمد عبدو کی ریسرچ یہ ہے کہ ان کی آبادی بڑھ رہی تھی. اب بھی تو یہ بہت سے ایسے منصوبے دنیا کی طرف سے مسلمانوں پہ مسلط کیے جا رہے ہیں کہ ان کی آبادی کو بڑھنے سے روک دیا جائے, تاکہ اور تو کسی چیز میں ترقی نہیں, عدد میں بھی ترقی نہ کریں. خیر, دوسری وجہ جو عموماً مفسرین نے لکھی ہے وہ کیا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑا ہو کر فرعون کے زوال کا سبب بنے گا. تو جب اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو تعبیر بتانے والوں نے تعبیر یہ بتائی, کس کی تعبیر یہ بنتی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارا تختہ الٹ دے گا. تو اس نے سب بچوں کو مروانا شروع کر دیا. ہارون علیہ السلام اس فیصلے سے پہلے کے پیدا ہو چکے تھے. ٹھیک, بہرحال یہ دونوں رائے اپنی جگہ موجود ہیں. قرآن نے کسی سبب کو نہیں بتایا کہ کس وجہ سے مروائے جا رہے تھے, لیکن اصل چیز بتا دی گئی کہ مارے جا رہے تھے, تم سخت عذاب کا شکار تھے. یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے. ویستحیون نساءکم, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے تاکہ قبطی ان کو لونڈیاں بنا لے. قبطی, قبطی مصریوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. بنی اسرائیلی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ قبطی. مصری کی بجائے قبط کا علاقہ ایک علاقہ, یعنی قبطی ان کی عورتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے اور ان کے مردوں کو مروا دیتے, اور اس طرح بنی اسرائیل کی نسل ختم ہونے کو جا رہی تھی. ایک بہت بڑی آزمائش تھی. وفی ذالکم بلاؤن, بہت بڑی آزمائش تھی. مر ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. کر تو فرعون رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ قوم ہوش میں آئے, اپنے وجود, اپنے آپ کو پہچانے. جب بھی کوئی قوم انعام یافتہ ہو لیکن انعام پا کر, انعام یافتہ سے مراد یہ کہ اللہ اس کے اندر نبی بھیج دے, ان کو چن لے, اور پھر وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ دے اور دنیا میں ہی لگ جائے, تو اللہ دنیا میں بھی ذلت و پستی دیتا جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے. آج ہم مسلمانوں پہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہماری کتاب محفوظ, ہمارے پیغمبر کی سیرت محفوظ, اس کے باوجود ہم نے اللہ رسول کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. کبھی ایک عزم کے, کبھی دوسرے کے, کبھی ایک تجربہ کرتے ہیں کبھی دوسرا, اور اپنے ہی دین کو حقیر سمجھنے لگے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مسلمان ذلت و پستی کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو نجات دی تھی, حالانکہ یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. نجات کس طرح دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر, جنہوں نے آگے ان کی نسل کو پھر فرعون کے ظلم سے بچایا سمندر پار کرا کے. اسی لیے اگلا حصہ نجات کا جو طریقہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ, ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو. یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے فالوورز کو لے کر سمندر کی طرف چلو اور سمندر پار کر جاؤ. جب سمندر کے قریب پہنچے تو پریشان ہوئے کہ پیچھے فرعون بھی اپنے سب فالورز کو لے کے مقابلے کے لیے آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا مارو. انہوں نے جو ہی سمندر پہ عصا مارا تو پانی دو حصوں میں, پانی کس طرح دو حصوں میں بٹ کے, کتاو دل عظیم, بڑے بڑے تودوں کی شکل میں, یعنی نہ صرف ایک راستہ بنا بلکہ جو پانی کی لہر اچھلی تو اچھل کے ایک پہاڑی کی شکل اختیار کر گئی. اگر آپ میں سے کسی نے 10 کمانڈمنٹس دیکھی اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ راستہ بنا ہوا, اگرچہ وہ فرضی بنایا گیا ہے لیکن بہرحال. اب کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام اپنے ساری قوم کے ساتھ سمندر پار کر گئے بحر قلزم, اور پیچھے سے جب فرعون آیا تو وہ سمندر جو پھٹا تھا وہ واپس مل گیا اور وہ ڈوب گیا. اسی لیے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پھر ہم نے تم کو نجات دی. اس نجات کی تفصیل سورت شعراء میں ہے, سورت شعراء, وہاں آپ خود اپنی دلچسپی کے لیے اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو, سب بڑے بڑے چھوٹے بڑے سب کے سب نکل کھڑے ہوئے اپنے پورا گھر ہر چیز چھوڑ کے پیچھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب دیکھیے کہ برے صغیر میں بعض تفسیریں ایسی ہوئی ہیں جو عقل پرستی کے تحت ہوئی, تو بعض مفسرین نے جن پہ عقل بہت غالب تھی اس معجزے کا انکار کیا ہے. اب نام نہیں لوں گی پھر, بہرحال کوئی بھی ہو سکتا ہے, نام سے ہمیں دلچسپی نہیں, کوئی بھی کرے ایسی بات جو قرآن کے واضح معجزات کو جھٹلائے. اچھا, اس دور کی بھی ایک مجبوری تھی, اگر ہم اس دور میں ہوتے تو شاید ہم سے بھی کچھ ایسے کام جاتے ہیں. بہرحال بعض مفسرین نے, مسلمان مفسرین نے اس کا انکار کیا کہ نہیں وہ بس ایک ایسا ہی ایک خیالی چیز تھی یا کچھ اور توجیحات کی. اس خیال کا رد خود قرآن میں موجود ہے, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم خود دیکھ رہے کہ سمندر پھٹا ہے اور تم نکلے ہو. وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا کا لفظ آگے آتا ہے, یعنی قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ سمندر الگ ہو, اس کی پوری ڈیٹیل آتی ہے, قَتَّوْدِ الْعَظِيمِ کی بات آتی ہے. اچھا, ہم بعض وقت کیوں نہیں مانتے ایسی چیزوں کو, کیونکہ ہم بعض وقت علم کی کمی ہوتی ہے, بعض وقت ایمان کی کمی ہوتی ہے, بعض وقت دوسرے افکار کا غلبہ ہوتا ہے ذہن پہ, لہذا ہم جرات کے ساتھ اقرار کرنے کی بجائے تاویلیں ڈھونڈنے لگتے ہیں. نہیں اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے, اس کا یہ ہو سکتا ہے, اور عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین پر عقل پرستوں کی طرف سے اعتراض ہونے لگتے ہیں. یاد رکھیں, اس کتاب سے وہ ہدایت پا سکتا ہے جو یؤمنون بالغیب کی صلاحیت رکھتا ہو, ایمان رکھتے ہو غیب پر. جو غیب کو نہیں مان سکتے پھر وہ اس کتاب کی ہر بات میں تاویل کریں گے. تو ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. غیب پر جب بات ہوئی تھی تو آپ کو تفصیل بتائی گئی تھی کہ ہم تو ہر وقت کے غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں. پھر کیا ہوا, سمندر پار ہو گیا, نجات ہو رہی ہے. وہ اس وعدنا موسیٰ 40 لیلتن, سمندر پار آئے تو اب تعلیم چاہیے. ظاہر ہے کہ اب صرف ایک جلوس کی کیفیت تو نہیں ہر وقت رہ سکتی, اب کچھ کام بھی کرنا ہے. لہذا سمندر سے باہر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی اپنی قوم کی تعلیم و تربیت اور احکام دینے کے لیے, حلال و حرام کا فرق بتانے کے لیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا,